فیالک من لیل کأن نجومہ بأمراسک تان الى سم جندلی وقربت اقوام جعلت عصامها على کاہل منی دلول مرحلی وواد کا جوف العیر قفر قطعته به الذئب یعوی کالخلیع المعیلی. گزشتہ اشعار کے اندر امراء القیس اپنی عشیقہ کے حسن و جمال کو ذکر کر رہا تھا اور اپنے عشق و محبت کو بیان کر رہا تھا اور میں نے بتلایا اس کو تشبیب کہتے ہیں اور وہ تشبیب گزشتہ سبق میں مکمل ہوئی اور اس کے بعد امراء القیس نے اپنے صبر اور ہمت کو بیان کرنے لگا کہ میرے اوپر بڑی آزمائشیں تکلیفیں آئی ہیں, ایسی ایسی ہولناک راتیں میرے اوپر آئی ہیں کہ جو بڑی ہی غموں سے بھری ہوئی تھیں, تکالیف سے بھری ہوئی تھیں اور اتنی طویل معلوم ہوتی تھیں کہ وہ گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھیں. میں نے ان سب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور کہنے لگا کہ ان راتوں نے میرے اوپر اپنے پردے لٹکا دیے مختلف قسم کے غموں کے ساتھ تاکہ میری آزمائش کریں. تو میں نے اس رات سے کہا جب اس نے اپنی پشت لمبی کی اور اس کا سینہ دور ہو گیا اور وہ اپنے پچھلے دھڑ کو پیچھے لے کر آئی, رات کے پہلے حصے کو اس کا سینہ کہا اور اس کے آخری حصے کو اس کا دھڑ کہا, یعنی رات بڑی طویل تھی. میں نے ذکر کیا کہ خوشی کے عالم میں وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن جب انسان غم میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, بیماری میں ہوتا ہے تو وقت گزرتا ہی نہیں, یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہو. تو وہی ذکر کر رہا ہے کہ رات کتنی طویل لگ رہی تھی, اس کا سینہ یعنی اگلا حصہ یعنی ابتدائی رات کو گزرے بڑی دیر گزر گئی تھی اور وہ پچھلا حصہ لا رہی تھی اور وہ تھا کہ گزرنے میں نہیں آ رہا تھا. یوں معلوم ہوتا تھا رات نے اپنی کمر لمبی کر لی ہے, جس طرح کے کوئی جانور جب وہ کیا کرتا ہے اٹھنے لگتا ہے تو وہ اپنی کمر کو کچھ لمبا کر لیتا ہے, یا جب وہ انگڑائی لینے لگتا ہے وہ اپنے بدن کو لمبا کر لیتا ہے. تو یہ رات بھی اسی طرح تھی, ایک ایسے حیوان کی طرح جس نے اپنی کمر لمبی کر لی تھی, گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی. معنی سمجھ میں آ گیا. تو جب ایسا ہوا رات بڑی طویل ہو گئی تو میں نے رات سے کہا کہ اے لمبی طویل رات تو صبح ہو کر روشن ہو جا, اور پھر چونک کر کہتا ہے کہ اگر تو صبح ہو بھی جائے, صبح سے بدل بھی جائے تو بھی صبح تیرے سے کوئی افضل نہیں, کیونکہ میں جن غموں کے اندر تکالیف اور مشکلات میں گرفتار ہوں یہ صبح ہونے سے یہ غم کوئی کم نہیں ہو جائیں گے. میری بیماری عشق اور محبت کی بیماری ہے اور یہ بیماری جس طرح رات کے اندر تکلیف دینے والی ہے اسی طرح دن کے اندر بھی یہ غم اور دکھ کا باعث ہے. تو صبح ہو بھی جائے تو میرا کوئی غم دور نہیں ہو جائے گا, صبح بھی تیری طرح ہی ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. آگے کہتا ہے فیالک من لیل کأن نجومہ بأمراسک تان الی سم جندلی. فیالک یا ندا کے لیے ہے اور لک حرف ندا کے بعد یہ لام لاتے ہیں کبھی کبھار, یہ تعجب کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تعجب کے لیے ہے. ایا عجبن لک, کیا مخاطب تیرے اوپر تعجب ہے. بھئی یہ مخاطب کون ہے؟ من لیلن کے ساتھ اس کو بیان کر دیا یعنی کہ رات, یعنی اے رات تیرے اوپر تعجب ہے. کأن نجومہ, نجوم جمع ہے نجمن کی اور یہ ستارے کو کہتے ہیں. بی امراس کتانن, امراس جمع ہے مرس کی اور مرس رسی کو کہتے ہیں, بھئی رسی جس کے ساتھ چیزوں کو باندھا جاتا ہے تو اس کی جمع ہے امراس. اور کتان, کتان جو ہے یہ کوئی خاص ریشہ ہے جس سے رسیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کو سن کا ریشہ کہتے ہیں. سین نون بھائی سن کا ریشہ. جبکہ اسی طرح کتان سوتی کپڑے کو بھی کہتے ہیں, یعنی وہ کپڑا جو کپاس سے بنایا گیا, روئی کے دھاگوں سے بنایا گیا تو اس کو بھی کتان کہتے ہیں. تو یا تو کتان سے مراد وہ سن کا ریشہ ہے یا مراد جو دھاگے سے بنی ہوئی رسی ہے, سوتی رسی. سوتی رسی اور آپ جانتے ہیں مختلف رسیاں جو ہیں مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہیں، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کچھ رسیاں جو ہیں وہ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بعض رسیاں جو ہیں وہ دھاگوں سے بنائی جاتی ہیں، اسی طرح انہوں نے بتلا دیا بعض رسیاں جو ہیں سن کے ریشوں سے بنائی جاتی ہیں، اسی طرح بعض رسیاں جو ہیں یہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنائی جاتی ہیں، اسی طرح بعض رسیاں جو ہیں یہ جو کانا جو ہوتا ہے نرکل جس سے قلم وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں، اس کے جو چھلکا ہوتا ہے ان کے اوپر ان سے رسیاں بعض بنائی جاتی ہیں، تو مختلف قسم کی رسیاں ہر علاقے کے اندر استعمال ہوتی ہیں بنائی جاتی ہیں جو چیزیں ان کو میسر ہوتی ہیں. یہاں پر خاص طور پر شاعر نے سوتی رسی کو ذکر کیا یا سن کے ریشے والی رسی کو، کیونکہ یہ رسیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں، ایک اور چیزوں سے بنی ہوئی رسی اور ایک دھاگوں کی بنی ہوئی رسی، تو یہ رسی جو دھاگوں سے بنی ہوئی ہو بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو ذکر کیا. الا سم می جندلی، سم جمع ہے افم کی، افم، اور افم کا ایک معنی آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہے بہرا، اور اس کی جمع کیا سم، قرآن میں بھی آیا ہے سم بکمن عمیون بھائی، تو یہ سم بھی افم کی جمع ہے، لیکن افم یہاں بہرے کے معنی میں نہیں، افم کا ایک اور معنی بھی آتا ہے اور وہ ہے سخت ٹھوس بھائی، سخت اور ٹھوس اور مضبوط جو ہے تو وہ بھی افم کا معنی ہے. اور جندل جو ہے یہ چٹان کو کہتے ہیں بھائی، چٹان کو، اس کی جمع ہے جنادل. تو امرؤ القیس اس رات کی ہولناکی کو اور اس کے لمبا ہونے کو بیان کر رہا ہے. فیا لک من لیل ای فیا عجبا لک من لیل، اے رات تیرے اوپر تعجب ہے، اس رات کو ندا دے رہا ہے، بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میرے غم کا، میری تکلیف اور میری حیرت کا یہ عالم تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میں کس چیز کو خطاب کر رہا ہوں، میں نے رات کو خطاب کرنا شروع کر دیا، حالانکہ رات خطاب تو صرف ذوی العقول کو کیا جاتا ہے. تو یہ غم اور ہولناکی کی وجہ سے اور حیرت کی وجہ سے شاعر بتلانا یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس چیز کو خطاب کر رہا ہوں. اور یہ طریقہ فصحا کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے کہ انسان اپنے غم اور حزن کو اس طریقے سے بیان کرے کہ حیرت کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس چیز کو خطاب کر رہا ہے. چنانچہ کہتا ہے فیا لک من لیل، اے رات تیرے اوپر تعجب ہے، کأن نجومہ بأمراسکتان، اچھا آپ دیکھتے ہیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ نے ستاروں پر غور کیا ہو، رات جو جو گزرتی ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتے چلے جاتے ہیں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ستارے بھی آپ کو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور جو جو رات گزرتی ہے وہ مغرب کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن امرؤ القیس کہتا ہے یہ رات اتنی ہولناک تھی، یہ اتنی تکلیف والی اور غموں سے بھری ہوئی تھی کہ اس کے ستارے بھی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، بالکل حرکت ہی نہیں کر رہے تھے. یوں معلوم ہوتا تھا ان ستاروں کو کسی نے سوتی رسیوں کے ساتھ، مضبوط چٹانوں کے ساتھ باندھ دیا ہے. یہ تو حرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان رسیوں اور چٹانوں کی وجہ سے حرکت کر ہی نہیں رہے، ایک جگہ پر سارے تھامے ہوئے ہیں، وقت گویا گزر ہی نہیں رہا بھائی. تو معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو فیا لک من لیل کأن نجومہ، اے رات تیرے اوپر تعجب ہے، کأن نجومہ، گویا اس رات کے ستارے جو ہیں، بأمراس کتانین، وہ سوتی رسیوں کے ساتھ. الا سم جندلی، آگے فعل محذوف ہے کیونکہ واضح سمجھ میں آ رہا ہے، سوتی رسیوں کے ساتھ، مضبوط چٹانوں کے ساتھ ساتھ، یعنی باندھے گئے ہیں. کیا کیے گئے ہیں؟ تو یہاں فعل محذوف ہے شدت، بأمراس کتان شدت الى سم جندلی، شد ہے شدو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باندھنا. شدت الى سم جندلی، یا یوں ترجمہ کر لو ربطت، ربط اربطو کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا. تو ربطت الى سم جندلی، ان کو باندھا گیا ہے کس کے ساتھ، جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ؟ مضبوط چٹان کے ساتھ. یا اس کا یہاں فعل نکال لیں علق، علق یعلق تعلیق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوڑنا لٹکانا. علقت الى سم جندلی، جن کو سوتی رسیوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا یعنی جوڑ دیا گیا باندھ دیا گیا ہے الی سم جندلی, کس کے ساتھ؟ مضبوط چٹانوں کے ساتھ. اور سم جندلی, سم کا کیا معنی؟ مضبوط اور ٹھوس. اور جندل کسے کہتے ہیں؟ چٹان کو. اور یاد رکھیے یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف. عربی میں آپ دیکھتے ہیں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد, لیکن کبھی صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور موصوف کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہے, جندل موصوف اور سمن اس کے صفت, پھر اس کو مقدم کر کے اس کی طرف اضافت کر دی گئی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جندل موصوف جو ہے مفرد ہے اور سمن صفت اس کی جمع ہے, تو مفرد کی صفت تو مفرد آنی چاہیے اور جمع کی جمع, تو یہ مفرد کی صفت جمع کیسے آ گئی؟ تو شارحین حضرات فرماتے ہیں کہ جندل یہاں جنس کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں؟ یعنی جن سے جندل جو ہے, یعنی جن سے چٹانے جو ہیں, اور جن سے چٹانے اس میں تو ساری چٹانے اس کے اندر آ گئی, کیونکہ وہ سب کس جن سے ہیں؟ چٹان کی جن سے ہیں. تو جب سب اس کے اندر آ گئی تو معنی کے اعتبار سے گویا یہ کیا بن گیا؟ جمع بن گیا. تو جب جمع ہوا تو اس اعتبار سے اس کی صفت سمن لائی گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جندل کو کس تعبیر میں لے لیا؟ جنس کے معنی میں لے لیا. اور جنس اس کا تو اطلاق ہر جندل پر ہوتا ہے, ہر جندل اس کے اندر آ گئی, ہر چٹان آ گئی, تو یہ کیا بن گیا؟ وہی اعتبار یہ جمع ہوا, تو لہذا اس کی صفت سمن لانا ٹھیک ہو گئی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ فَيَالَكَ مِن لَيْلٍ كَأَنَّ نُجُومَهُ بِأَمْرَاتِكَ تَانِمْ إِلَىٰ سُمِّ جَنْدَلِي. اے رات تیرے اوپر تعجب ہے, گویا کہ اس رات کے ستارے جو ہیں ان کو سوتی رسیوں کے ساتھ مضبوط چٹانوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو, یعنی وہ حرکت ہی نہیں کر رہے. اللہ, تو دیکھو یہ عام چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ آپ میں سب کرتے ہیں, لیکن انہی کو وہ کیسے عمدہ پیرائے میں بیان کر رہا ہے کہ وقت گزر ہی نہیں رہا, ستارے اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور پھر وہ رات کو خطاب کرتا ہے. حالانکہ خطاب صرف ذوی العقول کو کیا جاتا ہے, لیکن امرؤ القیس بتلانا چاہتا ہے مجھ پر اتنا غم طاری ہے, اتنا تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کس کو خطاب کرنا ہے اور کس کو خطاب نہیں کرنا. تو غم اور حیرت کے اندر ڈوبے ہوئے وہ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ رات کو خطاب کر رہا ہے. آگے دیکھیے, وَقِرْبَتِ أَقْوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَا عَلَى كَاهِلٍ مِّنِّي ذَلُولٍ مُرَحَلِي. وَقِرْبَتٍ, یہ وہ بمانے ربا کے ہے, ربا کے, اس لیے یہ قربا کو جر دے رہا ہے. اور قربا, یہ قربا کہتے ہیں مشکیزے کو بھائی, وہ چمڑے کا بنا ہوا تھیلا, وہ چمڑے کا بنا ہوا ظرف جس کے اندر پانی کو رکھا جاتا ہے, پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے, اس کو قربتن کہتے ہیں, مشکیزہ بھائی. اور جمع اس کی ہے قرب, قربن. یاد رکھیے یہ جب الفاظ آپ یاد کریں گے تو زیادہ فائدے کے لیے یاد رکھیں, ساتھ مفرد کے ساتھ جمع کو بھی کوشش کریں یاد کر لیں, اور جمع اگر آئی ہو تو اس کا مفرد یاد کر لیں تاکہ فائدہ پورا ہو جائے. جہاں کہیں وہ لفظ آئے آپ کو فوراً پتہ چل جائے بھائی, اور مفرد کی کہیں ضرورت آپ کو لکھنے کی پیش آئے تو آپ اس کا مفرد بھی لکھ سکیں اور جمع بھی. تو قربہ کی جمع آتی ہے قربن بھائی, مشکیزے. جعلت عصامہا, عصام کہتے ہیں مشکیزے کی وہ رسی جس کے ساتھ مشکیزے کو باندھ کر کندھے سے لٹکاتے ہیں, تو وہ ہے عصام بھائی. اور اس کی جمع آتی ہے عصم, عصم. علی کاہل منی, کاہل جو ہے یہ کندھے کو کہتے ہیں, کندھے کو, اور جمع ہے اس کی کواہل بھائی. تو کاہل کندھے کو کہتے ہیں, اور کاہل منی نکرہ کے بعد منی جاب مجرور آیا تو یہ کیا ہوگا, اس کی صفت کاہل ثابت منی, یعنی میرے کندھے, میرے کندھے. ذلولن, ذلول ذلن سے ہے جس کا معنی فرما برداری کرنا, تو ذلول بہت فرما برداری کرنے والے, مبالغے کا صیغہ ہے نا, ذلول بہت زیادہ فرما برداری کرنے والے, اور مرحل رحل سے ہے رحل, اور رحل کہتے ہیں اونٹ پر جو کجاوہ رکھا جاتا ہے اس کجاوے کا کیا نام ہے رحل, اسی سے فعل بنا لیا رحل یرحلو, رحل یرحلو, رحل یرحلو کا معنی ہے اونٹ پر کجاوہ لادنا, اونٹ پر کجاوہ رکھنا. پھر اسی کے اندر بعض اوقات مبالغہ کرتے ہیں اور باب تفعیل لے آتے ہیں رحل یرحلو ترحیلا, تو رحل کا معنی تھا کجاوہ رکھنا اور رحل اسی میں مبالغہ آ گیا بار بار کجاوہ رکھنا. تو مرحل اس میں مفعول ہے جس پر بار بار کجاوہ لادا جاتا ہو, معنی سمجھ میں آ گیا. اور یاد رکھیے ذلول یہ صفت ہے کاہلین کی, اور مرحل یہ بھی صفت ہے کاہلین کی, بھائی کاہلین کی. تو کاہلین ذلول مرحل, میرے ایسے کندھے ذلول جو بڑی فرما برداری کرنے والے ہیں, یعنی میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہی یہ کرتے ہیں بھائی, یعنی میں ان پر بوجھ لادتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں بوجھ کو اٹھاتے ہیں. مرحلی ان پر بار بار کجاوہ لادا جاتا ہے, یہاں کجاوے سے مراد بوجھ ہے, بوجھ, کیونکہ انسانی کندھے پر تو کجاوہ نہیں لادا جاتا, اس پر تو بوجھ وغیرہ لادا جاتا ہے, تو کجاوہ بول کر کیا مراد ہے بوجھ. تو مرحل سے مراد یہ ہے جس پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہو. تو علی کاہل منی دلول مرحلی, میرے وہ کندھے جو بڑے فرما بردار ہیں اور جن پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہے. کیا کہا شاعر نے, بڑے فرما بردار ہیں مرحل, ان پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہے, یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس بوجھ کے اٹھانے کی عادت ہے, بار بار اٹھاتا ہوں یعنی اس کی عادت ہے. وَقِرْبَتِ أَقْوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَا عَلَى كَاهِلٍ مِنِّي ذَلُولٍ مُرَحَّلٍ, اور لوگوں کے بہت سے مشکیزے, جَعَلْتُ عِصَامَهَا کہ میں نے رکھی ان کی رسیاں, عَلَى كَاهِلٍ مِنِّي اپنے ایسے کندھوں پر, ذَلُولٍ مُرَحَّلٍ جو بڑے فرما بردار ہیں اور جن پر بار بار بوجھ کو لادا جاتا ہے, لوگوں کے بہت سے مشکیزوں کی رسیاں میں نے اپنے ان کندھوں پر رکھیں جو بڑے فرما بردار ہیں, جو بار بار بوجھ اٹھانے والے ہیں, یعنی جن کو بوجھ اٹھانے کی عادت ہے. اب اس سے کیا مراد ہے بار بار میں نے لوگوں کے مشکیزے اٹھائے اپنے کندھوں پر, تو بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہی معنی ہے جو ظاہر میں ہے, یعنی عربوں کا طریقہ تھا, آج کل تو اللہ نے آسانیاں فرما دی, عربوں کا طریقہ تھا جب وہ سفر پر جاتے تھے تو راستے میں تو پانی ہر جگہ نہیں ملتا تھا, تو وہ پانی کا مشکیزہ وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے. ایک تو یہ عام مشکیزہ ہے نا جو بہت بڑا ہوتا ہے جس میں کافی پانی ہوتا ہے, تو سفر میں جب جاتے تھے اتنا بڑا مشکیزہ تو نہیں اٹھا سکتے, ہاں بقدر ضرورت اچھا خاصا جس میں کچھ پانی ہو اور کئی وقت کے لیے کافی ہو جائے پینے وغیرہ کے لیے تو وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے, تو وہ متوسط درجے کا جو مشکیزہ جس کو انسان اٹھا سکے آسانی سے سفر بھی اس میں کر سکے, تو وہ ان کو ذکر کر رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے مشکیزے دوران سفر میں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتا ہوں, ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں اور ان کے مشکیزے میں اٹھا کر ان کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو گئی. تو اسی کو امرؤ القیس بیان کر رہا ہے کہ بار بار میں اس طرح کرتا ہوں, یعنی میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کی تکلیف کا خیال رکھتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں. معنی سمجھ میں آ گیا, یہ معنی ہے کہ میں ان کی رسیاں اپنے کندھوں پر رکھتا ہوں, میرے وہ کندھے جو فرما بردار ہیں اور ان پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہے, یعنی وہ اس خدمت کے عادی ہیں, اس خدمت کے عادی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے مشکیزے اٹھاتا ہے. جبکہ بعضوں نے کہا نہیں, مشکیزے اٹھانے سے مشکیزے اٹھانا مراد نہیں ہے, اس سے مراد ہے حقوق ادا کرنا, تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا, یہ مراد ہے. یعنی امرؤ القیس کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں سب کے حقوق ادا کرتا ہوں, ہر ایک کا حق میں ادا کرتا ہوں, میں اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرتا ہوں, میں اپنے ساتھیوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں, میں اور جاننے والا کوئی بھی ہو میں سب کے کیا کرتا ہوں, حق کو ادا کرتا ہوں. تو کندھوں پر بوجھ اٹھانا یہ کنایہ ہے حق ادا کرنے سے, کہ ان سب لوگوں کے حق میرے کندھوں پر ہیں, یعنی میں ان سب کو اٹھاتا ہوں اور احسن طریقے سے ان کو ادا کرتا ہوں. تو مشکیزے اٹھانے سے مشکیزے اٹھانا نہیں مراد, بلکہ ان کے حقوق ادا کرنا مراد ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وَقِرْبَتِ اَقْوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَا عَلَى كَاهِلٍ مِّنِّي ذَلُولٍ مُرَحَلِي, اور لوگوں کے بہت سے مشکیزے کہ میں نے ان کی رسیاں اپنے ایسے کندھوں پر اٹھائیں, ایسے کندھوں پر رکھیں جو کہ بڑے ہی فرما بردار ہیں اور جن پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہے. وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ بِهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالْخَلِيعِ الْمُعَيَّلِ. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ, دو پہاڑوں کے درمیان, یہ تنگ سی جگہ بھی ہو سکتی ہے راستے کی طرح اور میلوں تک بھی کھوستی ہو سکتی ہے. اگر درمیان میں ایک پہاڑ دوسرے سے کئی میل کے فاصلے پر ہے تو یہ سارا علاقہ وادی کہلائے گا بھائی. کجوف العیر, جوف پیٹ کو کہتے ہیں بھائی, پیٹ جمع اجواف. اچھا, اور العیر, عیر یاد رکھیے, عیر یہ گدھے کو کہتے ہیں, گدھا بھائی, اور یہ عام گدھے کو بھی کہتے ہیں اور جنگلی گدھے کو بھی کہتے ہیں. عام گدھا یعنی خیمار, جسے خیمار اہلی کہتے ہیں, خیمار اہلی, پالتو گدھا جو گھروں میں لوگوں نے کام کاج کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, خیمار اہلی, اہلی اہل سے ہے, گھر والوں کی طرف جو منصوب ہے یعنی گھر میں رکھا جاتا ہے, تو خیمار اہلی, اسی کو خیمار عادی بھی کہتے ہیں, عادی عادت سے ہے, عام جس کو عام چیز کام کاج میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے, خیمار عادی, اس کو بھی عیر کہتے ہیں. اور جنگلی گدھا یعنی خیمار وحشی جو ہے اس کو بھی عیر کہا جاتا ہے بھائی, اور یہ زیادہ تر پھر جنگلی گدھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بھائی عیر کا لفظ. اور جنگلی گدھا کسے کہتے ہیں, زیبرے کو بھائی. زیبرا دیکھا ہے آپ نے بھائی, چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا, سفید رنگ کا اور سیاہ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں, یہ خیمار وحشی ہے بھائی, خیمار وحشی, تو اس کو خیمار وحشی کہا جاتا ہے بھائی. تو یہ بھی گدھے کی نسل سے ہے اور گدھے سے معمولی سا یہ کچھ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا, البتہ گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے بھائی. تو خیمار وحشی کسے کہتے ہیں, زیبرے کو بھائی, زیبرے. قفر, قفر کہتے ہیں بے آب و گیا زمین. قفر کا کیا معنی, بے آب و گیا, آب پانی, گیا صدبہ, بے آب و گیا زمین یعنی وہ زمین جس میں نہ پانی وغیرہ بھی نہیں اور سبزہ وغیرہ بھی نہ ہو, بنجر زمین, تو وہ قفر ہے بھائی. آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے بھائی مختصر المعانی میں, ولیس قرب قبر حرب قبر, اسی کا پہلا مصرع کیا ہے, وقبر حرب بمکان قفر, سمجھ میں آیا. اور یہ جنات کا شعر ہے بھائی, جن کا قائل جن ہے بھائی, جن نے کہا یہ شعر, وقبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر, یہ جنات کا شعر ہے بھائی, جنات جنہوں نے حرب کو قتل کیا تھا اور پھر اس پر یہ شعر کہا جنات نے بھائی. واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا مختصر المعانی کے اندر بھائی. اچھا, قفر کہتے ہیں بے آب و گیا زمین بھائی, اور لیکن یہاں مراد ہے غیر آباد زمین بھائی, یوں کہ سنسان اور ویران زمین بھائی, جہاں کوئی انسان نہ بستا ہو. قطع تو, قطع کے معنی طے کرنا, گزرنا, بہ ذئب, ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو بھائی, بھیڑیے کو, اور اس کی جمع ذئاب بھی آتی ہے، ذئاب بھی اور ذئبان بھی. بھائی ہوا یعوی بھیڑیے کے چیخنے کو کہتے ہیں. بھائی بھیڑیا جو ہے خاص چلانے کی آواز نکالتا ہے. اگر آپ نے کتے کو دیکھا ہو کبھی، جب بھی کتے پر کوئی ایسی مصیبت آئے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے تو وہ ایک چیخنے جیسی آواز نکالتا ہے. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے تو بھونکتا رہے گا لیکن کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر مارے اس کو تو وہ چیختا ہوا واپس دوڑ جاتا ہے. بھائی تو وہ جو اس کے چیخنے کی آواز ہے وہ خاص آواز. اسی طرح سردی، جب شدید سردی ہو اور کتا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ خاص وہ یہی آواز نکالتا ہے. یا بعض اوقات رات کو وہ آسمان کی طرح منہ اٹھا کر اس طرح لمبی سی آواز نکالتا ہے چلانے کی. بھائی تو بھیڑیا بھی اس طرح کی آواز نکالتا ہے، لمبی آواز. بھائی تو اس کے لیے یہ آوا یعوی فعل استعمال کرتے ہیں. ہوا ذئب، بھیڑیا چلا رہا ہے، بھیڑیا چلایا. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا. کل خلیعی، خلیع جو ہے وہ شخص جو جوئے میں ہار گیا ہو، یعنی ہارا ہوا جواری. بھائی اس کو کہتے ہیں خلیع، اور اس کی بھیڑیے کے ساتھ مناسبت بھی ہے کیونکہ بھیڑیے کا بھی ایک نام عربی میں خلیع ہے. خلیع ہے المعیل، معیل عیال سے ہے. بھائی عیال بال بچے وغیرہ، بھائی اہل گھر والے. معیل جس کے جو کثیر العیال ہو، جس کے بال بچے وغیرہ زیادہ ہوں، بھائی وہ کیا ہے؟ معیل ہے. وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ بِهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالْخَلِيعِ الْمُعَيَّلِ. یہاں بھی واو بمعنی ربا کے ہے. اور بہت سی ایسی وادیاں، كَجَوْفِ الْعَيْرِ جیسے بہت سی ایسی وادیاں، كَجَوْفِ الْعَيْرِ توجہ ہے. وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ، وادن ہے موصوف اور كَجَوْفِ الْعَيْرِ نکرہ کے بعد کیا آیا؟ جار مجرور. وادن نکرہ ہے اور اس کے بعد کا جوف العیر جار مجرور آیا. اور میں نے بتایا تھا آپ کو جار مجرور کے بعد اگر نکرہ آ جائے اور کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اسی کی صفت بنتا ہے. اور موصوف صفت کا نکرہ میں موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ موصوف نہیں، ایسی پوری بات کرو، موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا یا ایس. وادن کا جوف العیر، ایسی وادی جیسے کہ جنگلی گدے کا پیٹ ہوتا ہے، جنگلی گدے کا پیٹ. قفرین، یہ صفت ثانی ہے وادی کی، ایسی وادی جو سنسان ویران اور بنجر ہے. تو دو صفتیں آ گئیں. آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں نکرہ میں موصوف صفت کے ترجمے کا ایک طریقہ تو یہ جو ابھی ذکر ہوا. ویسے تو عربی میں دیکھیں، عربی میں رجلن شجاعن، رجلن موصوف، شجاعن اس کے صفت. اردو میں ترجمہ کریں بہادر آدمی. دیکھا اردو میں صفت مقدم ہو گئی، تو عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے اور اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے. تو رجلن شجاعن کا اردو میں کیا ترجمہ؟ بہادر آدمی. اور آپ چاہیں تو وہی ضابطہ لگائیں جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ موصوف صفت کی وہی ترتیب رکھو. عربی میں موصوف پہلے ہے، اردو میں بھی موصوف کو پہلے رکھو، لیکن اس سے پہلے کیا لفظ لے آؤ؟ ایسا یا ایسی. تو رجل شجاع، ترجمہ کریں ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. تو یہ دو طریقے ہیں نکرہ کے ترجمے کے، موصوف صفت کے، جو عام استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں دو صفتیں آ گئیں تو دونوں کو اکٹھا کر لو. یوں کرو، ایک صفت کو مقدم کر لو اور ایک کو مؤخر ہی رکھو، اس کے لیے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ. تو قفرین کو ہم مقدم کر دیتے ہیں. ویران اور سنسان وادی، دیکھا ویران اور سنسان کو میں نے مقدم کر دیا وادی پر. اور دوسرا جو دوسری صفت ہے اس کے لیے شروع میں ایسا کا لفظ لے آؤ اور اس کو مؤخر ہی رکھو. ایسی سنسان اور ویران وادی کا جوف العیر، جو کس کی طرح ہے؟ جنگلی گدے کے پیٹ کی طرح ہے. دیکھا کتنا بہترین ترجمہ ہو گیا. بہت سے ایسے سنسان وادیاں جو جنگلی گدے کے پیٹ کی طرح تھیں، قطعتہ میں نے ان کو طے کیا، بہر ذئب یعوی اس وادی کے اندر، ان وادیوں کے اندر بھیڑیا جو ہے وہ چلا رہا تھا، کل خلیع المعیلی جیسے کہ کثیر العیال جوئے میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے، جیسے کثیر العیال جوئے میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ بھئی جوا جو ہے نا، جوا یاد رکھو یہ ایک بہت بری لت ہے، نشے کی طرح ہے، اللہ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ نشے کی طرح ہے، جس کو لگ جائے پھر چھوٹتا نہیں، حتیٰ کہ اپنا ساری جائیداد سارا مال اس میں انسان لٹا دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ نشہ نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ واقعات بھی سنے ہوں گے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی جوئے کے اندر ہار جاتا ہے۔ تو یہ ایسی لت ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ جیتوں گا اور پھر اور جوا کھیلتا ہے اور کھیلتا ہے اور ہارتا چلا جاتا ہے، کبھی تھوڑا بہت جیت بھی جاتا ہے، کبھی جیت بھی جاتا ہے، بس وہ تھوڑی بہت جو جیت ہوتی ہے اس کی لذت میں بار بار اپنے پیسے لٹاتا چلا جاتا ہے کہ اب جیتوں گا اب جیتوں گا، ہوتے ہوتے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ عادت نہیں جاتی پھر بھی بھائی، تو اللہ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو جیسے کہتے ہیں ایک کثیر العیال جوئے میں ہارنے والا ہوتا ہے، اس کی طرح بھیڑیا چلا رہا تھا۔ بھائی جو شخص جوئے میں ہار گیا اور بچے وغیرہ گھر والے اس کے بہت زیادہ ہیں، جب جوئے میں وہ ہار گیا ہے گھر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے بیوی جو ہے بیوی بچے کھانا مانگیں گے اور ضروریات اس سے طلب کریں گے، اور اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ تو پہلے سب کچھ ہار چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے خوب لڑائی جھگڑا ہوگا اور یہ خوب چلائے گا چیخے گا جھگڑا کرے گا۔ تو بھیڑیا بھی اس جواری کی طرح جو کثیر العیال ہو اور جوئے میں ہار چکا ہو اس کی طرح چلا رہا تھا، جیسے وہ آدمی چلاتا ہے چیختا ہے کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا جھگڑے اور لڑائی کے علاوہ، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بیوی بچوں کو کہاں سے لا کر کھلائے، تو جھگڑا ہوتا ہے چیختا چلاتا ہے۔ تو میں ایسی بہت سی وادیوں میں سے گزرا جن میں بھیڑیا اسی طرح چلا رہا تھا جیسے جوئے میں ہارنے والا کثیر العیال جواری چلا رہا ہوتا ہے۔ مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کے ساتھ اس کو تشبیہ، اس بھیڑیے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے وہ چیختا اور چلاتا ہے یہ بھیڑیا بھی اسی کی طرح چیخ اور چلا رہا۔ بِهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالْخَلِيعِ الْمُعَيَّلِ، کہ اس میں بھیڑیا چلا رہا تھا، جیسے کہ کثیر العیال جوئے میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے۔ وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ بِهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالْخَلِيعِ الْمُعَيَّلِ، اور میں نے ایسی بہت سی سنسان اور ویران وادیوں کو طے کیا، میں ان میں سے گزرا جو کہ جنگلی گدے کے پیٹ جیسی تھیں، اس حال میں کہ ان میں بھیڑیا جو ہے وہ چلا رہا تھا جس طرح کے کثیر العیال جوئے میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ چلاتا ہے بھیڑیا بھی اس کی طرح خوب زیادہ چلا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ایسی بہت سی بے آب ہو گیا وادیاں جو جنگلی گدے کے پیٹ کی طرح تھیں، قطعتہ میں نے ان کو طے کیا، بِهِذِّئْبُ يَعْوِي اس حال میں، بِهِذِّئْبُ يَعْوِي یہ پورے جملے کو یہ قطعتہ سے حال بنا لیں، قطعتہ کی ہا زمین سے کیا کر لیں، حال بنا، اس کی ہا زمین سے حال بنا لیں۔ میں نے ان کو طے کیا، یعنی میں ان میں سے اس طرح کی وادیوں میں سے گزرا اس حال میں کہ بِهِذِّئْبُ يَعْوِي، کہ ان میں بھیڑیا ان میں چلا رہا تھا۔ میں ایسی بہت سی سنسان اور ویران وادیوں میں سے گزرا جو جنگلی گدے کے پیٹ جیسی تھیں، اس حال میں کہ ان میں بھیڑیا چلا رہا تھا، کل خلیع المعیلی جیسے کہ کثیر العیال جوئے میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے۔ وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ بِهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالْخَلِيعِ الْمُعَيَّلِ، اور میں نے ایسی بہت سی سنسان اور ویران وادیوں کو طے کیا، میں ان میں سے گزرا جو کہ جنگلی گدے کے پیٹ جیسی تھیں، اس حال میں کہ ان میں بھیڑیا جو ہے وہ چلا رہا تھا جس طرح کے کثیر العیال جوئے میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ چلاتا ہے بھیڑیا بھی اس کی طرح خوب زیادہ چلا رہا تھا، تو بھی ایک ترکیب کیا کہ یہ پورا جملہ کیا ہے، حال ہے کس سے، قطعتہ سے، حال ہے کس سے، قطعتہ کی حال ضمیر یا بھی اس پورے جملے کو وادی کی صفت بنا دیں، کیونکہ پورا جملہ ہے اور میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ فعل اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے، صفت، نکرہ کے بعد فعل آ جائے وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت. جاءنی رجل ضرب کا، جاءنی رجل میرے پاس ایک آدمی آیا، رجل نکرہ ہے، ضرب کا اس کے بعد فعل آ گیا اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت. تو اب ترجمہ کریں، میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ضرب کا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، تو نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے کیونکہ وہ جو فعل ہے وہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنے گا. اور یاد رکھو قیمتی ضابطہ، جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. جملہ کس کے حکم میں؟ جب ہی نکرہ کی صفت بنے گا نا، کیونکہ موصوف صفت میں تنکیر و تعریف میں مطابقت ضروری ہے. موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ. تو یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو. جملے کے اپنے اندر چاہے 20 معرفہ آ رہے ہوں لیکن جب سارے مل جل کر جملہ بن جائے گا تو اب یہ نکرہ کے حکم میں ہے. پورا جملہ کس کے حکم میں؟ بے شک اس کے اندر کئی معرفہ ہیں لیکن جب پورا جملہ بن گیا اب یہ نکرہ کے حکم میں، لہذا یہ نکرہ کے لیے صفت بنے گا. لہذا بحض ابھی کیا ہے؟ جملہ. اور یہ ماقبل میں کیا تھا؟ وادن. وادن موصوف، کجوف العیری صفت اول، قافرین صفت ثانی، اور بحض ابیابی صفت ثالث بن جائے گی. اور یہ جو قطعتہ ہے یہ جواب ربا ہے. ربا وادن، بہت سی ایسی وادیاں، قطعتہ میں نے ان کو طے کیا، میں ان میں سے گزرا. تو اب دیکھیے ترجمہ، اور ایسی بہت سے سنسان اور ویران وادیاں جو جنگلی گدے کے پیٹ کی طرح تھیں، جن میں بھیڑیا جو ہے وہ چلا رہا تھا جیسے کہ کثیر العیال جوئے میں ہارنے والا جواری جو ہے ہوتا ہے. قطعتہ، میں نے ایسی وادیوں کو طے کیا، یعنی میں ان میں سے گزرا. اچھا، اب یہاں آیا وادن کا جوف العیری، ایسی وادی جو جنگلی گدے کے پیٹ کی طرح تھی. کیا مانا؟ مانا یہ جن میں کوئی فائدے والی چیز نہیں تھی، ویران سنسان، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے نہ انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تشبیہ دی جنگلی گدے کے ساتھ، جنگلی گدے کے پیٹ کے ساتھ، کیونکہ جیسے وہ بے فائدہ ہے جنگلی گدے کا پیٹ، اسی طرح یہ وادیاں بھی کیا تھیں؟ بالکل ہی بے فائدہ. اور وہ کس طرح بے فائدہ؟ بھائی دیکھو، ایک ہے پالتو گدا. پالتو گدا یہ تو انسان کے بڑے کام آتا ہے بھائی، ہر مشکل کام کے لیے، ہر بوجھ لادنے کے لیے، کوئی چیز لانے لے جانے کے لیے انسان اس کو استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح اسلام نے تو منع کر دیا، لیکن عرب کے لوگ، جاہلیت کا زمانہ، وہ لوگ اس کا گدی کا دودھ بھی استعمال کرتے تھے بھائی. تو اس میں گویا ان کے لیے دو فائدے ہو گئے، دودھ کا بھی فائدہ اور سواری وغیرہ کا بھی فائدہ اور بوجھ لادنے کا بھی فائدہ. تو یہ پالتو گدے کے تو کئی فائدے، لیکن جو جنگلی گدا ہے اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں، نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا ہے، جنگل میں ہے، نہ بوجھ لاد سکتا ہے، نہ اس سے کوئی دودھ کا نفع، کوئی بھی فائدہ نہیں. تو یہ وادیاں بھی، جیسے وہ جنگلی گدا بے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ وادیاں بھی کیا ہیں؟ بالکل بے فائدہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تشبیہ اس کے اندر ہے بے فائدہ ہونے میں. یا عیر سے مراد ہے خمار بھائی، یہ کوئی شخص تھا خمار ابن مویلع بھائی، اور قوم عاد میں سے تھا، یمن کے اندر کسی وادی کے اندر رہتا تھا، اور موحد تھا بھائی، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا. اس کا نام جو تھا خمار تھا، خمار ابن مویلع، اور اس کا لقب عیر تھا، عیر بھائی.
اور وہ جو وادی تھی جس میں وہ رہتا تھا اس کا نام تھا جوف، جوف اس کو کیا کہتے تھے، جوف، تو جوف العیر، اس عیر کی وادی، اس حمار ابن مویلع کی وادی. تو یہ شخص جو تھا موحد تھا، لیکن پھر اس کے بیٹے کہیں سفر پر گئے، وہاں کہیں ان پر بجلی گری اور وہ سارے بیٹے جو ہیں وہ اس کے مر گئے. جب اس کو خبر ملی سارے بیٹے مر گئے بجلی گری ہے، تو یہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا ہی انکار کر دیا کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا جس نے میرے سارے بچوں کو مار دیا، اور شرک کرنے لگا. جیسے بھائی ابھی کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہت سے لوگوں نے اس طرح کے کفریہ کلمات کہنے شروع کر دیے، لیکن کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا، صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ کی وحدانیت کا انکار کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے، اپنی ہی آخرت تباہ کر رہے ہیں. تو اس شخص نے بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار شروع کر دیا اور شرک شروع کر دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے مزید عذاب آیا، اور پھر اس کی وادی جو ہے اس میں بھی آگ لگی، سارا اس کا سامان، بچے تو گئے تھے، مال وغیرہ تو تھا اس کے بعد، پھر بھی اس کا مال وغیرہ سامان وہ سارا کچھ بھی جل گیا، اور پھر وہ وادی بھی ایسی رہ گئی کہ اس میں کچھ اگتا ہی نہیں تھا. تو وہ جو حمار ابن مویلع کی جو وادی تھی جوف بھائی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سی ایسی وادیاں جو حمار ابن مویلع کے وادی کی طرح تھی، میں نے ان کو طے کیا اور میں ان میں سے گزرا، میں ان میں سے گزرا. تو وادیوں کو تشبیہ دے رہا ہے حمار ابن مویلع کی وہ جوف وادی کے ساتھ، بے آب و گیا اور سنسان و ویران ہونے کے اندر، کہ وہ وادیاں جو ہیں وہ بے آب ہو گیا اور سنسان اور ویران تھیں، جس طرح کے حمار ابن مویلع کی جو وادی تھی وہ بھی بے آب ہو گیا تھی، نہ کوئی سبزہ وغیرہ تھا اور سنسان اور ویران تھی، کوئی انسان بھی اس کے اندر نہیں بستا تھا. تو تشبیہ ہے کس چیز کے اندر؟ ویران اور ویران اور سنسان ہونے میں اور بے آب ہو گیا ہونے میں. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو بعضوں نے کیا لکھا کہ حمار ابن مویلع اس آدمی کا نام تھا اور عیر اس کا لقب تھا، جبکہ بعضوں نے کہا نہیں عیر اس کا لقب نہیں تھا، بس نام اس کا حمار تھا. اور حمار کس کو کہتے ہیں؟ گدے کو. حمار کسے کہتے ہیں؟ گدے کو. اور عیر بھی کسے کہتے ہیں؟ وہ پالتو گدے کو بھی کہتے ہیں، جنگلی گدے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں چونکہ شیر کا وزن برابر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے حمار کے بجائے کیا کہہ دیا؟ عیر کہہ دیا، اور اس کی طرف اشارہ کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.